الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المذمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنة العبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. صلى الله على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ان ایام یعنی اشرۂ کرامت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اشرۂ کرامت اس کو اس وقت عنوان سے کہا جاتا ہے کہ اس اشرے کی ابتدائی تاریخ یعنی پہلی ذیقات یا ذیقادہ جناب معصومہ کہ جو کریمۃ الاہل بیت کے نام سے معروف ہیں ان کی ولادت ہے، اور اس عشرے کی آخری تاریخ یا یعنی 11 ذیقعدہ کے ذیقعدہ کہ جس میں امام الرؤوف امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ صدے سفر معصومہ ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مومنون کی آیت ہے، بلکہ آیت کا جز ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، بے مقصد خلق کر دیا، بے ہدف پیدا کیا. یعنی یہ آیت کا انداز اور لہجہ بتا رہا ہے کہ ہمارا اس کائنات میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو محسوس کر دیتا ہے. منزل مقصود تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے مقصد سے آشنا ہوتا ہے، اور جو مقصد سے آشنا نہیں ہوتا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. بہرحال اس میں ایک طولانی گفتگو ہے، اور اس اگر آیت پر گفتگو کی جائے تو نہ جانے کتنی تقریریں درکار ہیں، لیکن صرف ایک لفظ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے آباسا. یعنی کوئی کام ہم اس کائنات میں بے مقصد نہ کریں. اور جناب معصومہ جو مدینے سے نکلی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مقصد سفر معصومہ یعنی کیوں مدینے سے جناب معصومہ نے ہجرت کی، کیا وجہ تھی، کیا عوامل تھے کہ جناب معصومہ مدینے سے نکل رہی ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذہن میں صرف اتنا تصور کافی ہے کہ کوئی بھی عاقل انسان کسی کام کو انجام نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کے مقصد کو معین کرتا ہے، اس کے کام کو معین کرتا ہے، اور اس کا مقصد ہی نہیں. نہ جانے کتنے سوالات ہیں جن کے وہ جوابات دے لیتا ہے تب قدم گھر سے باہر نکالتا ہے. آپ بھی جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو نہ جانے کتنے سوالات ہیں جن کے جوابات دیے ہیں تب گھر سے نکلتے ہیں. کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کب تک کے لیے جانا ہے، ہم سفر کون ہے، وسیلہ کیا ہے، یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے دیے ہیں تب قدم گھر سے باہر نکالا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی آپ گھر سے نکل رہا ہے اس سے پوچھیں کہاں جا رہے ہو، اور ایسا نہیں کہ اس کے جوابات اس نے نہیں دیے، جوابات اس نے دیے ہیں، انسان کے ذہن کو پروردگار عالم نے بہمانے اتنی اسپیڈ یعنی اپنے الفاظ میں کہیں ایسا کمپیوٹر رکھا ہے کہ وہ چشم زدن میں سارے سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہاں جا رہے ہو تو وہ بغیر سوچے ہوئے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ جا رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جواب پہلے سے ذہن میں ہے. کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اکیلے جا رہے ہیں یا مثلاً کسی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب پہلے سے ذہن میں موجود ہے. کب تک آئیں گے؟ اتنی مدت کے بعد. اس کے معنی یہ ہے کہ جواب پہلے سے ذہن میں موجود ہے, سوچ نہیں رہا, غور نہیں کر رہا. اب یہ شعوری طور پر ہو یا لا شعوری طور پر ہو, انسان نے ان تمام سوالوں کے جوابات دے لیے ہیں تب قدم گھر سے باہر نکالنا ہے. سوچنے کا مقام ہے. مجھ جیسا جو کتنی ہی ناقص عقل رکھتا ہے اس کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے سوچ لو پھر قدم گھر سے باہر نکلو. تو وہ کہ جو خالق عقل سے مرتبط عقل کل ہے, یا میں لفظوں کو بدلوں, وہ کہ جس کو معصوم زبان معصومہ کہے, جب وہ قدم گھر سے باہر نکالے گی تو اس کے سامنے کتنی چیزیں ہوں گی کہ جس کے لیے وہ قدم گھر سے باہر نکال رہی ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. ایسی بی بی قدم گھر سے باہر نکال رہی ہیں کہ جن کے لیے معصوم زبان آواز دے رہی ہے کہ من زار المعصوما بقم فمن زارنی, کہ جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی ایسا ہے کہ جیسے اس نے میری زیارت کی. یہ کیا ہے؟ من زار امتی بقم فلہ الجنہ, کہ جس نے ہماری پھوپھی, امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری پھوپھی کی زیارت قم میں کی فلہ الجنہ, اس کے لیے جنت ہے. یعنی وہ بی بی, اس مقام پر پہنچنے والی بی بی کہ جس کی زیارت جنت کا ثواب ہے, فلہ الجنہ اس کے لیے جنت ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بی بی کی زیارت جنت کے برابر ہو جائے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انا للہ حرما وہما مکہ وعلا انا لرسولہ حرما وہو المدینہ وعلا انا لامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ. یعنی اللہ کے لیے ایک حرم ہے اور وہ کیا ہے؟ مکہ ہے. اللہ کے رسول کا ایک حرم ہے, وہ کیا ہے؟ مدینہ ہے. اور امیر المؤمنین کا ایک حرم ہے, وہ کیا ہے؟ کوفہ ہے. یعنی امام صادق نے تین کے حرم کو الگ کیا, اللہ, رسول اور مولا کائنات, مکہ, مدینہ, کوفہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہم سب کے لیے کہ انا لنا حرما وہو بلدتکم, اور ہم سب, ہم اہل بیت کے لیے جو حرم ہے وہ شہر قم ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی شہر قم کی فضیلت کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ ہمارا حرم, اہل بیت کا حرم شہر قم ہے. اس کے بعد جو فرماتے ہیں وہ عجیب ہے, اس پر توجہ کریں. ستدفن فیہا امرأة من ولدی تسمى فاطمہ, اس میں بہت جلد عنقریب, ستدفن فیہا, اس شہر میں عنقریب ایک خاتون دفن ہونے والی ہے میری اولاد سے. یہ کب کہہ رہے ہیں عنقریب؟ جب امام کاظم بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. عنقریب ستدفن فیہا امرأة من ولدی تسمى فاطمہ, اس شہر قم میں عنقریب ایک خاتون دفن ہونے والی ہیں کہ جن کا نام فاطمہ ہے. یہاں پر بھی بات تمام ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فمن زارہا فلہ الجنہ یا وجبت لہ الجنہ, جس نے ان کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے یا اس کے لیے جنت ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بی بی کہ جو مثلاً اس دنیا میں 18 یا 28 سال جی کر کے چلی گئی,
غالباً 28 سال زیادہ مناسب ہے, چونکہ 173 ہجری ولادت ہے جناب معصومہ کی اور 201 ہجری شہادت ہے, یعنی 28 سال کی خاص عمر, اور اس عمر کو ہمارے اس معاشرے میں کوئی خاص عمر نہیں سمجھا جاتا, اس عمر میں اس منزل پر پہنچ رہی ہے کہ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ فمن زارہا وجبت لہ الجنہ, جس نے ان کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے. یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیا ہے, کیسے ہوتا ہے کہ ایک خاتون اس مقام پر پہنچ جائے؟ آیا معصوم کی بہن ہونے کی وجہ سے یہ منزل مل رہی ہے, معصوم کی بیٹی ہونے, امام کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ مقام مل رہا ہے؟ اگر امام کی بہن ہونے کی وجہ سے یہ مقام اور منزلت اور فضیلت مل رہی ہے تو امام کی اور بھی بہنیں ہیں, ان کے لیے اس طرح سے حدیث نہیں ہے. امام کاظم کی 18 بیٹیاں ہیں, کسی ایک کے لیے اس طرح سے آپ کو نہیں ملتا, لیکن جناب معصومہ کے لیے 4 معصوم, امام صادق, امام کاظم, امام رضا اور امام جواد علیہ السلام نے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ وجبت لہ الجنہ, ان کی زیارت کا ثواب جنت کے برابر ہے یا اس پر جنت واجب ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ کون محسوس کر سکتا ہے کہ یہ مقام کس طرح سے اس بیوی نے پایا ہے, کیسے ان کو یہ ملا؟ یا ان زیارتہا تعدل الجنہ یا تعادل الجنہ, ان کی زیارت جنت کے برابر ہے, جنت کے مساوی ہے. یہ زیارت کرنا, زیارت نامہ پڑھنا نہیں ہے. خدا توفیق دے کہ جس نے جناب معصومہ کی زیارت نہیں کی ہے وہ اسی سال جناب معصومہ کے کنویں میں زیارت کرے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. زیارت کرنا زیارت نامہ پڑھنا تو نہیں ہے, زیارت یعنی حضور الزائر عند المذکور, یعنی زائر کا حاضر ہونا مذکور کے نزدیک, مذکور کے پاس, یہ زیارت ہے. وہ بیوی اس مقام پر پہنچ رہی ہے, یا بے شفاعتہا تدخل الجنہ شیعتی بے اجمعہم, کہ ان کی شفاعت کے ذریعے سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے, سارے کے سارے شیعہ بے اجمعہم, بغیر قید کے, کوئی قید نہیں ہے, سب کے سب شیعہ ان کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کوئی محسوس کر سکتا ہے کہ سارے کے سارے شیعہ میں کون کون آتا ہے؟ تمام مراجع عظام اس میں شامل ہیں, بڑے بڑے علماء اس میں موجود ہیں, کہ سب کے سب ایک 28 سالہ خاتون کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں جا رہے ہیں. یہ مقام کیسے حاصل ہوا, کیسے ممکن ہے کہ جس کو غیر معصوم, اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے, وہ بیوی جو غیر معصوم, کس اعتبار سے غیر معصوم, یعنی 14 معصومین سے ہٹ کر کے, یعنی وہ کہ جو 14 معصومین ہیں اس مقام پر کوئی معصوم نہیں ہے, وگرنہ اگر آپ دیکھیں گے تو سارے کے سارے انبیاء معصوم ہیں اور سارے کے سارے رسول معصوم ہیں اور دوسری شخصیات بھی معصوم ہیں, جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ, جیسے حضرت عباس سلام اللہ علیہ, یہ سب کے سب معصوم ہیں, لیکن اس اعتبار سے نہیں ہیں جس طرح سے 14 معصوم ہیں. اس مقام پر اپنے آپ کو پہنچا دیا جناب معصومہ نے کہ معصوم زبان انہیں معصومہ کہہ رہی ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ فمن زار المعصومتا بکم فلہ الجنہ, جس نے معصومہ کی زیارت, امام رضا فرماتے ہیں, قمے کی, اس کے لیے جنت ہے. یہ کون سی منزل ہے, کس مقام پر جناب معصومہ نے اپنے آپ کو پہنچا دیا؟ اور دوسری شخصیات جیسے حضرت عباس, عباس اس وجہ سے نہیں ہیں کہ مثلا شجاع تھے, یہ تصور نہ پیدا ہوا ہمارے درمیان کہ کیونکہ وہ شجاع تھے اس لیے عباس ہیں, انہوں نے اس لیے ایسی جنگ کی تھی کربلا میں مثلا کہ اس لیے عباس ہیں, اور شاید یہ بھی وجہ ہو, یا یہ ہی وجہ ہو کہ وہ شجاعت کے جوہر ابو الفضل عباس کے کربلا میں دکھنے نہیں پائے کہ جس کی بنیاد پر کہتے, پھر اس کے باوجود جب جوہر نہیں دکھے, اس طرح سے جنگ کے جوہر کربلا میں نہیں دکھے, تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر عباس ہیں؟ کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انا للعباس منزلۃ یخبطہ انا للہ منزلۃ یخبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ. خدا کے نزدیک عند اللہ, خدا کے نزدیک چچا عباس اس مقام پر ہیں, اس منزل پر ہیں کہ قیامت کے دن سارے کے سارے شہداء رشک کریں گے مقام ابو الفضل العباس پر. یہ کون سی چیز ہے؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اس کو کہ کون سی چیز ہے؟ آیا ابو الفضل العباس نے کربلا میں جہاد کیا تھا اس وجہ سے کہ تمام شہداء رشک کریں گے؟ اور بھی شہداء نے جہاد کیا تھا, جناب علی اکبر نے جنگ کی ہے, کربلا میں موجود ہیں, حبیب ابن مظاہر نے جنگ کی ہے, اور دوسرے اصحاب اور انصار اور اقربا موجود ہیں کہ جنہوں نے جنگ کی ہے. کسی کے لیے اس طرح سے امام نہیں فرماتے, لیکن اب ابو الفضل عباس کے لیے ملتا ہے کہ جمیع الشہداء یوم القیامہ. یہاں پر ائمہ تخصصاً خارج ہیں, ان سے ہٹ کر کے تمام شہداء رشک کریں گے مقام ابو الفضل عباس پر. یہ کون سی چیز ہے کہ جس نے عباس کو عباس بنا دیا؟ بس میں سمیٹ کر کے جلدی سے ایک جملہ کہہ دوں عزیزو, جسے جہاں بھی کوئی مقام, کوئی منزلت, کوئی فضیلت ملی ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے ملی ہے. جس کو جہاں بھی کوئی منزل یا مقام یا مرتبہ یا کوئی رتبہ ملا ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے ملا ہے, وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یہ الگ منزل ہے, لیکن جسے جہاں بھی کوئی منزل یا مقام ملی ہے یا فضیلت ملی ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے ملی ہے. اگر عباس عباس ہیں اسی وجہ سے, اگر معصومہ معصومہ ہیں اسی وجہ سے, اہل بیت کی وجہ سے, اہل بیت کی بنا پر, اہل بیت کی بنیاد پر. کیا مطلب؟ یعنی جو جتنا اہل بیت سے اپنے آپ کو قریب کر لے, جو جتنا اہل بیت سے اپنے آپ کو قریب کر لے گا وہ اس منزل میں, اس دنیا میں ایک مقام اور فضیلت پا لے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو جتنا قریب کر لے اہل بیت سے, اور یہ قربت ظاہری واہری قربت نہیں ہے, جسموں کو قریب کرنا مراد نہیں ہے, ورنہ کتنے ایسے تھے جو پیغمبر سے اتنا قریب تھے ظاہری اعتبار سے کہ مثلا کہا جائے کہ ہم پیالہ ہم نوالا, لیکن کیا یہ اس مقام پر پہنچ سکے وہ افراد؟ نہیں پہنچ سکے. ظاہری اعتبار سے قربت مراد نہیں ہے, معنوی اعتبار سے, باطنی اعتبار سے, قلبی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے اہل بیت سے قریب کرے, یعنی اس طرح سے اپنی زندگی گزارے جس طریقے سے اہل بیت چاہتے ہیں, اس طریقے سے زندگی نہیں گزارے کہ جس طریقے سے اس کا دل چاہتا ہے. یعنی یہ قربت کے معنی یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے زندگی گزارے جیسے وہ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ زندگی ویسی گزارنی چاہیے جیسے خدا چاہتا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ویسی زندگی گزارے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو جو جتنا اہل بیت سے قریب ہوگا, آج ہم بھی اگر اہل بیت سے قریب ہیں تو ان کے نزدیک, خدا کے نزدیک کوئی مقام رکھتے ہیں, اور اگر اہل بیت سے قریب نہیں ہیں تو معاف کیجئے گا, 5 سال نہیں, 10 سال نہیں, 50 سال نہیں, جو جتنا آپ کر لیجئے اپنے لیے, اپنے دل کی پسند کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے, کوئی مقام ملنے والا نہیں ہے. آپ کتنی مجلسیں کر لیں, کتنے لیکچر رکھوا لیں, کتنے درس رکھوا لیں, کتنی عبادت کر لیں, کتنی نماز پڑھ لیں, کتنا روزہ رکھ لیں, لیکن اگر اہل بیت کے لیے نہیں ہے, خدا کے لیے نہیں ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر اہل بیت کے لیے ہے تو یہ اس کا مقام ہے پروردگار کے نزدیک, عند اللہ اس کا مقام ہے. اگر آج کوئی کسی بھی مقام پر پہنچ رہا ہے تو وہ اہل بیت کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر عباس عباس ہیں تو اسی وجہ سے, اگر ابو ذر ابو ذر ہیں تو اسی وجہ سے, اگر سلمان سلمان ہیں تو اسی وجہ سے, اور اگر جناب معصومہ معصومہ ہیں تو اسی وجہ سے ہیں. بہن ہونے کی وجہ سے معصومہ معصومہ نہیں ہیں, ورنہ میں نے عرض کیا کہ اور بھی بہنیں موجود ہیں, ان کے لیے اس طرح کے مقام اور منزلت آپ کو نہیں ملتی. اور بھی مولا کائنات کے بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں, حضرت عباس کے بھائی ہیں, لیکن اس مقام پر نہیں ہیں. وہی خون, وہی شیر, وہی تربیت, وہی والدہ ام البنین, وہی والد, لیکن اس کے باوجود جس مقام پر ابو الفضل عباس نے اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے کوئی نہیں پہنچا سکا. کیا ہے یہ؟ یہ وہ انداز زندگی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے انداز کو انداز اہل بیت سے مطابق کر دیا ہے, جس نے اپنے آپ کو اہل بیت سے متصل کر دیا ہے, اتنا غرق کر دیا ہے اہل بیت میں اپنے آپ کو کہ میں نکال دی اور اہل بیت آ گئے, کہ جہاں پر میں نکل جائے اور یہ آ جائے کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں, اس کے بعد یہ مقام ملتا ہے, اس کے بعد یہ منزل ملتی ہے. کہنا آسان ہے, خطابت کے میدان میں آ کر کے گفتگو کرنا آسان ہے اور سننا بہت آسان ہے, لیکن میرے عزیزوں عمل کے میدان میں اترنا بہت سخت ہے. ذرا تصور کیجئے کہ وہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں جیسی اہل بیت چاہتے ہیں, کتنے مقام پر ہم فیل ہو جاتے ہیں, کتنے مقام پر ہم اتر جاتے ہیں. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ مجھ سے بہتر ہیں. سخت ہے عمل کے میدان میں اترنا. مجھے نہیں معلوم بار بار ابو الفضل عباس کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے. امام فرماتے کانا امن العباس نافذ البصیرہ. ابو الفضل عباس بصیرت میں نفوذ کی منزل پر تھے. صلب الایمان یا صلب الایمان, ایمان میں سختی اور سلامت کی منزل پر تھے. اور اس کے بعد کا ذکر ہے جاہدا مع ابی عبداللہ. ہمارے چچا عباس نے امام کے ساتھ جہاد کیا, ابا عبداللہ کے ساتھ جہاد کیا. یہ کون سی فضیلت ہے؟ کیا کسی اور نے جہاد نہیں کیا؟ امام, میں نے عرض کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسرے شہداء بھی جہاد کر رہے ہیں, لیکن کسی کے لیے نہیں کہا کہ جاہد مع ابی عبداللہ. لیکن ابو الفضل عباس کے ساتھ فضیلت بنا کر کے پیش کیا. کیوں؟ کہ دوسرے جہاد نہیں کر رہے, دوسرے بھی جہاد کر رہے ہیں, لیکن ظاہری اعتبار سے جہاد کرنا اور ہے, باطنی اعتبار کے ساتھ جہاد کرنا اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے شہداء جو جہاد کر رہے ہیں وہ باطنی اعتبار سے امام کے ساتھ نہیں ہے. نہیں, میرا مطلب یہ نہیں ہے. باطنی اعتبار سے سب امام حسین کے ساتھ ہیں, لیکن جس مقام پر ابو الفضل عباس ہیں اس مقام پر کوئی نہیں ہے. کہ جس مقام پر ابو الفضل عباس, میں اس کو کیسے عرض کروں آپ کے سامنے, صرف بچوں کے لیے ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں. مولائے کائنات جہاد کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, اور جب کسی کا سر قلم کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, سر کاٹا اللہ اکبر. اسی اثنا میں مالک اشتر بھی کسی کا سر اتار دیتے ہیں. ادھر امام سر قلم کرتے ہیں تکبیر کہتے ہیں, ادھر مالک اشتر بھی سر قلم کر دیتے ہیں. آخر میں مالک اشتر نے محسوس کیا کہ آج ہم نے اتنے ہی قتل کیے جتنے مولائے کائنات نے قتل کیے, یعنی ہماری تلوار مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, کیا ہو گیا ہے تمہیں مالک اشتر؟ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جہاد کر رہے ہو؟ ہم نے نسلوں کو دیکھا ہے. اگر کوئی کسی کی نسل میں ہمارا چاہنے والا آ رہا تھا تو ہم نے تلوار نہیں اٹھائی اس پر, لیکن تمہارے سامنے جو آیا تم نے گھاس کی طرح سے اس کو کاٹ دیا. تو ظاہری اعتبار سے تو مالک اشتر ساتھ جہاد کر رہے ہیں, لیکن باطنی اعتبار سے مولائے کائنات سے بہت دور ہے مالک اشتر. امام فرماتے ہیں جاہدا مع ابی عبداللہ. ابو الفضل العباس وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ جہاد کیا ہے. اس کا مطلب آپ نے پہچانا, جس طریقے سے امام کی تلوار چل رہی ہے اسی طریقے سے عباس کی تلوار چل رہی ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ وہی ہے کہ جس نے جتنا قریب کر لیا اہل بیت سے اس میں خوشبو اہل بیت آ جاتی ہے. جناب معصومہ میں بھی یہی چیز ہے کہ اتنا قریب کر لیا اہل بیت سے اپنے آپ کو, اتنا قریب کر لیا کہ ایک وقت گیا ان سے. اور وہ زمانہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ, کہ آج کا تو زمانہ نہیں ہے, جانے کا وقت معین ہوتا ہے, آنے کا وقت معین ہوتا ہے. اور ایسے دور میں لوگ ان سے مدینہ چلے, مدینے پہنچے, اور قم کی سرزمین تاریخ کے دامن میں ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے. اور جس کو اہل بیت نے, خود امام صادق نے عشق و آل محمد کہا ہے. قم آشیانہ آل محمد ہے, آل محمد کا گڑھ ہے اور آل محمد کا حرم ہے. کوئی معمولی منزل نہیں ہے. یعنی حرم سے مراد جناب معصومہ کا حرم مراد نہیں ہے, یعنی شہر قم حرم اہل بیت ہے. آپ قم میں کسی جگہ پر بھی ہیں یہ کہیں کہ میں حرم میں ہوں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ضروری نہیں ہے کہ جناب معصومہ کے حرم میں جا کر کے آپ کہیں کہ حرم میں کل میں وارد ہو گئے، آپ حرم اہل بیت میں وارد ہو گئے. تو اس جیسی سرزمین سے ایک وقت گیا امام کاظم کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر کے، مثلا سوال شرعی رہے ہوں، کلامی، اعتقادی، جو بھی سوالات رہے ہوں، پہنچے امام کی خدمت میں. کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ امام گھر میں تشریف نہیں رکھتے. اب کیا کریں؟ کہاں گئے ہیں؟ کا سفر پہ گئے ہیں؟ کب آئیں گے؟ کا پتہ ہی نہیں. اب کریں تو کیا کریں؟ کہاں رہیں یہ لوگ؟ ایک پریشان ہیں. کیونکہ میں نے کہا یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پہلے سے طے ہو کہ مثلا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے رابطہ ہو جائے. نہیں، وقت سے نکلنا ہے، وقت پر پہنچنا ہے، معینہ وقت پر سفر ہوتا ہے. کہاں رہیں یہ لوگ؟ پوچھا گیا کیوں آئے ہو، کیا مشکل ہے تمہاری، کیا حاجت ہے تمہاری؟ کہا ہمیں کچھ سوالات درپیش تھے امام سے، اس کے جوابات چاہتے تھے. کہا لاؤ، امام کی بیٹی نے تمہارے سوالات دریافت کیے ہیں. خادم لے کر کے یا خادمہ لے کر کے سوالات گئی، جناب معصومہ نے تمام سوالوں کے جوابات، ان کے سوال کے نیچے اس کے جوابات لکھ دیے، اور کنیز یا غلام ان سوالوں کے جوابات کو لے کر کے آیا کہ یہ امام کی بیٹی نے ان سوالوں کے جوابات لکھ دیے ہیں. اب وہ انہوں نے لے تو لیے، لیکن لیطمئن قلبی کی منزل کیسے آئے؟ یہی مشکل جناب ابراہیم کے ساتھ بھی تھی. اولم تومن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ ایمان نہیں لائے، کہ ایمان تو لایا ہوں لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں. یہ مشکل ان کے ساتھ بھی تھی، سوالات کے جوابات لے تو لیے لیکن دل کو مطمئن کرے تو کیسے کرے؟ جواب امام سے چاہیے تھے، جواب دیے امام کی بیٹی نے، دل مطمئن نہیں ہے. چلے، راستے میں امام سے ملاقات ہوئی. امام نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آپ کے بیت الشرف سے آ رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ پھر پورا واقعہ نقل کیا. جب امام کو واقعہ نقل کیا تو امام نے کہا لاؤ ذرا دکھاؤ میری بیٹی نے کیا لکھا ہے، آخر میں دیکھوں تو کہ میری بیٹی نے کیا جوابات میں لکھا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام سوال و جوابات کو دیکھ رہے تھے، جوابات کو پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے فداہا ابوہا، فداہا ابوہا. یہ میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا. یہ اصطلاح اور یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں ملا، صرف دو خاتون کے لیے ملا ہے، یا جناب سیدہ کے لیے پیغمبر نے کہا، یا جناب معصومہ کے لیے امام کاظم نے کہا فداہا ابوہا، کہ جس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. وہاں تو سمجھ میں آتا ہے جناب سیدہ کے لیے پیغمبر کا کہنا کہ فداہا ابوہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سب ایک ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کہ یہ باپ ہے، وہ بیٹے ہیں، یہ نانا ہے، یہ نواسے ہیں، یہ شوہر ہیں، وہ زوجہ ہیں. عالم انوار میں یہ ایک ہیں، سمٹے تو محمد ایک، پھیلے تو 14. وہاں پر سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر ایک غیر معصوم کے لیے، یعنی 14 معصومین سے ہٹ کر کے معصوم زبان جسے کہہ رہی ہو فداہا ابوہا، کون سمجھ سکتا ہے مقام جناب معصومہ کو کہ جس کا باپ اس پر فدا ہو جائے؟ کوئی معمولی منزل ہے یہ؟ یعنی باپ نے بیٹی کی محبت میں کہہ دیا اس طرح سے ہے، پھر یہ کیا منزل ہے کہ فداہا ابوہا، کہ جس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. اور اس کے بعد جو جملہ فرماتے ہیں اس پر توجہ کریں کہ سنو، اگر میں بھی ان سوالوں کے جوابات لکھتا تو یہی لکھتا جو میری بیٹی نے لکھے ہیں. محسوس کر رہے ہیں آپ کو کہ کس مقام پر جناب معصومہ نے اپنے آپ کو پہنچا دیا کہ فکر فکر امام بن گئی ہے، وہی لکھتا جو معصومہ نے لکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں وہی جوابات لکھتا جو میری بیٹی نے لکھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب امام جواب لکھتے تو وہی جواب لکھتے جو لوہے محفوظ پر موجود ہیں. یعنی معصومہ نے اپنے آپ کو اتنا متصل کر دیا ہے کہ معلوم ہے کہ لوہے محفوظ پر کیا لکھا ہے. ایک تلوار پڑھے محمد وال محمد. اس طریقے سے اپنے آپ کو جناب معصومہ نے متصل کر دیا ہے کہ جانتی ہے کہ لوہے محفوظ پر. یہ کوئی تکلف نہیں ہے جیسے باپ آج کا باپ بیٹے اور بیٹی کی محبت میں جو چاہے کہہ دیا اس طرح سے. نہیں نہیں، وما تشاؤنا الا یشاء اللہ کی مزداد ہے امام. اگر کہہ رہے ہیں فداہا ابوہا اور یا میں وہی لکھتا جو میری بیٹی نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہی ہے جو لوہے محفوظ پر موجود. क्योंकि ईमान सिर्फ जाहिर का नुमाइंदा तो नहीं है, ईमान बातिन का नुमाइंदा है। मैं वही लिखता जो मेरी बेटी ने लिखा है। किस मकाम पर पहुंचा दिया जनाब मासूमा ने, कैसे पहुंचा दिया? हमें परवरदिगार तौफीक दे कि हम उन जाएं मासूमा की जियारत के लिए और उनसे तलब करें, उनसे मांगें कि हमें भी वो अता हो जाए जो आपको अता हुआ है। जबकि ये वो मंजिल है कि यहां पर मांगने की जरूरत नहीं है। इल्मुहु बिहाली हस्बियन सवाली, वहां तो सब पता है, लेकिन हम अभी उस मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं कि हमारा दिल इतना मुतवज्जे हो, लेकिन हमें मांगना पड़ता है। मांगे तो कैसे मांगे? अच्छा, मैं यहां पर एक बात कहूं, किसी भी किसी ज़ियारत पे जाएं, ज़ियारत नामा जुज़े ज़ियारत नहीं है, लेकिन चूंकि मासूम ने तालीम किया है कि जब तुम मेरी बहन के कब्र पर जाओ कुम तो इस तरह से ज़ियारत करो, यानी जब मासूम फरमा रहे हैं तो वो खुद ज़ियारत नामा जनाब मासूमा की फजीलत पर दलालत कर रहा है। यानी वो जुमले जो मासूम फरमा रहे हैं कि जब तुम जाओ तो इस तरह से ज़ियारत करो, यानी मासूम की तालीम याफ्ता ज़ियारत खुद जनाब मासूमा की फजीलत पर दलालत कर रही है। उसके फिक्रे पर अगर आप गौर करें, मैं एक लफ्ज़ से सिर्फ इस्तेफादा करना चाहता हूँ और फिर मैं अपने मकाम पर आ जाऊँगा। मैं क्यों मुकदमतन ये बातें कर रहा हूँ? वहां फरमाते हैं इमाम कि अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, ऐ रसूल खुदा की बेटी आप पर सलाम। वाज़े है, अस्सलामु अलैकी या बिन्त फातिमा व खदीजा, ऐ फातिमा और खदीजा की बेटी आप पर सलाम। वाज़े है, अस्सलामु अलैकी या बिन्त अमीरिल मोमिनीन, ऐ मौलाए कायनात की बेटी आप पर सलाम। वाज़े है, अस्सलामु अलैकी या बिन्त हसन वल हुसैन, आप पर सलाम। यानी क्या मतलब? अब यहां पर एक और बात है, कितना कलामी मसला इमाम ने हल किया है। अस्सलामु अलैकी या बिन्त हसन वल हुसैन, ए हसन और हुसैन की बेटी आप पर सलाम। हुसैन की बेटी तो समझ में आता है, हसन की बेटी कैसे? कितना कलामी मसला है जो इमाम यहां पर हल कर रहे हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन की बेटी समझ में आता है, इमाम हुसैन के बाद इमाम सज्जाद, इमाम सज्जाद के बाद इमाम बाकर, इमाम बाकर के बाद इमाम जाफर, इमाम जाफर के बाद इमाम कासिम, इन सब के सिलसिले से इमाम हुसैन की बेटी तो समझ में आता है, लेकिन इमाम हसन की बेटी कैसे? अब ये इस पर मुझे उलझना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इमाम यहां पर बयान कर रहे हैं इस पर तवज्जो करें। इमाम हसन की बेटी और इमाम हुसैन का बेटा, जब इन दोनों की शादी हुई तो इमाम बाकिर इस दुनिया में आए, और इस वजह से इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों से नस्ले इमामत चली है। कि किस जगह पर इशारा कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकी या बिन्तल हसन वल हुसैन, अरे हसन और हुसैन की बेटी आप पर सलाम। और फिर उसके बाद सारे इमाम खुद ब खुद आ जाते हैं, जब इमाम हसन इमाम हुसैन की बेटी कह दिया तो सब खुद ब खुद आ गए। लेकिन उसके बाद फरमाते हैं अस्सलामु अलैकी या बिन्त मूसा इब्न जाफर, ए मूसा इब्न जाफर की बेटी आप पर सलाम। इब्तिदा में उन सबका तज़किरा किया, रसूल खुदा की बेटी, मौलाए कायनात की बेटी, इमाम हसन इमाम हुसैन की बेटी, फातिमा और खदीजा की बेटी सलामुल्लाह अलैहिमा की बेटी, और फिर दरमियान में तीन जुमले रखे, और फिर उसके बाद कहा अस्सलामु अलैकी या बिन्त मूसा इब्न जाफर, ए मूसा इब्न जाफर की बेटी आप पर सलाम। लेकिन दरमियान में जो तीन जुमले रखे हैं उसकी वजह क्या है, इस पर गौर करें। अस्सलामु अलैकी या बिन्त वलीयल्लाह, ए वली खुदा की बेटी आप पर सलाम। ये कहने की क्या जरूरत है? वली खुदा रसूल खुदा के अलावा कोई और है? वली खुदा मौलाए कायनात के अलावा कोई और है? वली खुदा इमाम हसन इमाम हुसैन के अलावा कोई और है? जब कह दिया अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, तो फिर वली खुदा की बेटी कहने का मकसद क्या है? ये इमाम के जुमले हैं, ये कोई मुझ जैसा खतीब कह देता तो गुजर जाते, लेकिन इमाम कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई सबब होना चाहिए। रसूल खुदा की बेटी होना आसान है, मौलाए कायनात की बेटी होना आसान है, हसन और हुसैन की बेटी होना और आसान है, वली खुदा की बेटी होना बड़ा मुश्किल है। अस्सलामु अलैकी या बिन्त वलीयल्लाह, ए वली खुदा की बेटी आप पर सलाम। और उसके बाद अस्सलामु अलैकी या उख्त वलीयल्लाह, اے ولی خدا کی بہن آپ پر سلام، السلام علیکی یا امت ولی اللہ، اے ولی خدا کی پھوپھی آپ پر سلام۔ تین رشتوں کو ولایت سے جوڑا، ولی خدا کی بیٹی، ولی خدا کی بہن، ولی خدا کی پھوپھی۔ بیٹی کے رشتے سے اگر باپ کو دیکھا جائے تو باپ پہلے ہے، بیٹی بعد میں ہے۔ بہن کے رشتے سے اگر بھائی کو دیکھا جائے تو بھائی بہن کے ساتھ ہے، اور اگر بھتیجے کے رشتے سے پھوپھی کو دیکھا جائے تو بھتیجا بعد میں ہے، پھوپھی پہلے ہے۔ اللہ معصومہ نے اپنے آپ کو کس طرح سے ولایت سے جوڑا ہوا ہے کہ جس کا ولایت سے ہر طریقے سے وابستہ ہے، یعنی جن کی جو ولایت کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے، ولایت سے حال بھی جڑا ہوا ہے، ولایت سے ماضی بھی جڑا ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو ولایت میں اس طرح سے وابستہ کیا ہوا ہے، ہر اعتبار سے ولایت سے جڑی ہوئی ہیں، جن کا ماضی بھی ولایت سے عجین، جن کا مستقبل بھی ولایت سے عجین، جن کا حال بھی ولایت سے عجین۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس مقام پر پہنچنے والی بیوی بی اب جب قدم گھر سے باہر نکالے گی تو کوئی معمولی مسئلہ ہوگا؟ مجھ جیسا انسان سفر کرتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی معمولی مسئلے کی، مثلا میں گھر سے نکلا کچھ چیزیں لینے کے لیے، اس طرح سے کہ یوں ہی سفر کر لیا کہ آج رات میں سوئے صبح اٹھے نکل دیے گھر سے، اس طرح سے نہیں، کہ جس نے اپنے آپ کو اہل بیت سے، ولایت سے، ایمان سے اتنا متصل کر دیا ہے کہ جس کی گفتگو میں معصوم کی گفتگو کی جھلک آئے، وہ گھر سے نکل رہی ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے چند قدم پیچھے آنا پڑے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب یہاں پر ایک سوال اور ایجاد ہوتا ہے کہ آیا معصومہ خود نکلی ہیں یا معصومہ کو امام رضا نے بلایا ہے؟ دونوں نظریے موجود ہیں اور دونوں میں تفاوت نہیں ہے۔ اگر جناب معصومہ نکلی ہیں خود سے، تب بھی اس میں امامت کی رضایت شامل ہے، کیونکہ جس کے لیے امام کی زبان کہہ رہی ہے فداحا ابوہا، کہ جس کو امام معصوم معصومہ کہہ رہا ہو، کہ جس کو امام معصوم کریمہ اہل بیت کہہ رہا ہو، اگر وہ خود سفر کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سفر نہیں کر رہی بلکہ امام کی وجہ سے سفر کر رہی ہیں۔ لیکن ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جس کو استاد آیت اللہ احمد عابدی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہ امام رضا نے خود خط لکھ کر کے بلایا، خود خط لکھ کر کے بلایا ہو تب بھی، جناب معصومہ خود سے نکلی ہیں تب بھی، کیوں نکلی، کیا مقصد ہے، فائدہ کیا ہے نکلنے کا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے چند قدم پیچھے آنا پڑے گا۔ آپ سے ایک سوال، اور وہ یہ سوال ہے کہ امام کو مامون نے ولی عہدی کیوں دی تھی، کیا وجہ تھی، کیوں چاہا کہ ان کو ولی عہد بنائے؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، آپ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو حکومت دے کر کے یا ولایت عہدی دے کر کے اپنی حکومت کو شرعی حیثیت حاصل ہو جائے، اور میری حکومت کو امام کی تائید حاصل ہو جائے، اور پھر میں جو چاہے کروں، اور یا نعوذ باللہ امام کی شخصیت معرض خطر قرار پائے۔ یہ زیادہ مہم ہے اس کی نظر میں، کہ مامون یہ چاہتا ہی ہے، دونوں صورتیں ہیں، ایک تو میری مشکل آسان ہو جائے کہ میں جو چاہے کروں شرعی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور پھر اسی وجہ سے امام کی شخصیت خراب ہوگی، کیونکہ سامنے تو امام ہے، بیٹھ پر ہے مامون، جو ہوگا سب انہی پر بات آئے گی۔ تو امام نے ابتدا ہی سے مامون کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے ابتدا سے۔ ہمیں یہ امام کی سیرت سے لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہم میں، کیونکہ دشمن دوستی میں نہیں آتا ہے، دشمنی میں نہیں آتا ہے، دشمن دوست بن کر کے آتا ہے۔ اگر دشمن دشمنی میں آئے تو آسان ہے سمجھنا، لیکن دشمن جب دوست بن کر کے سامنے آ رہا ہے تو بہت مشکل ہے سمجھنا۔ ہمیں یہ امام کی سیرت سے عرض کرنا ہے کہ یہ آنے والا کہیں ہمیں استعمال تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ہمیں ہمارے بھائی کے خلاف استعمال تو نہیں کر رہا، کہیں ہمیں ہمارے بھائی سے، ہمیں ہمارے دوست سے، یا کسی انجمن کو کسی انجمن سے لڑوا تو نہیں رہا، کسی تنظیم کو کسی تنظیم سے لڑوا تو نہیں رہا۔ یہ ہمیں ایمان کی سیرت سے لینا چاہیے۔ امام نے معمون کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے بہت پہلے ہی سے کام شروع کر دیا. کب سے کام شروع کیا؟ ابھی معمون کی سازش شروع نہیں ہوئی ہے اور باپ بیٹے دونوں اس کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے. حج کا زمانہ, حج کر کے طواف ودا کیا, اور امام جواد کی عمر اس وقت, امام رضا کے بیٹے کی عمر, امام محمد تقی جواد کی عمر 5 سال ہے, غلام کے کاندھوں پر ہے. یہ میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ جناب معصومہ کیوں نکلی. طواف حج ہوا, غلام کی طواف ودا, غلام کے کاندھوں سے اترے حجر اسماعیل پر, دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے بیٹھ گئے, اور ایک عجیب کیفیت ہے, غم کا عالم ہے. غلام نے کہا آقا چلیے, کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے. غلام امام کی خدمت میں آیا, کہا فرزند رسول آپ کے بیٹے جانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. خود امام تشریف لائے, کہا بیٹا اٹھو چلو. کہا بابا کیسے چلوں, میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ نے طواف ودا یعنی کعبے کو ایسے ودا کیا ہے کہ جیسے آپ کا آخری حج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معمون کی سازش کو ناکام کرنے کا ایک حصہ ہے کہ اس مقام پر فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسے آپ کو دیکھا ہے کہ طواف کعبہ اور کعبے کو آپ نے ایسے ودا کیا ہے کہ جیسے آپ کا آخری حج ہو. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ تاریخ اس کو لکھے, اور تاریخ نے اس کو لکھا کہ بابا آپ نے ایسے کعبے کو ودا کیا ہے جیسے آپ کا آخری حج ہو, تاکہ لوگ محسوس کریں کہ معمون کی سازش کیا ہے. یا امام کا مدینے میں پیغمبر کی قبر سے رخصت ہونا, عجیب رخصت ہے, عجیب رخصت ہے میرے عزیز. دو رخصتیں آپ کو ملیں گی, ایک امام حسین کی رخصت یا امام رضا کی رخصت. لیکن جس طرح سے امام حسین نے رخصت کیا ہے اس سے سخت ہے امام رضا کا رخصت ہونا. یعنی کبھی اندر جاتے ہیں, کبھی باہر آتے ہیں, اور اتنی شدت سے گریا کرتے ہیں تاکہ باہر تک لوگ آواز گریا سنیں. یہ کیا ہے؟ یہ معمون کی سازش کو ناکام کرنے کا ایک حصہ ہے. اس طرح سے گریا کرتے ہیں. کیا کوئی اور امام رخصت نہیں ہوا؟ امام کاظم کو مسجد النبی سے گرفتار کر کے لے جایا گیا, اس طرح سے آپ کو نہیں ملے گا. امام حسین رخصت ہوئے ہیں نانا کی قبر سے, لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے امام رضا رخصت ہو رہے ہیں. اتنی شدت سے گریا کرتے ہیں کہ لوگ ان کی آواز گریا پر پریشان ہیں. گھر آئے, گھر والوں کو جمع کیا, کہا کہ مجھ پر رو, مجھ پر گریا کرو. کیوں؟ اور اس طرح سے رو کہ تمہاری آواز گریا ہم سنیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں امام؟ مولا جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو اس پہ گریا مناسب نہیں ہے. کہنے والے نے کہا مولا گریا مسافر پر مناسب نہیں ہے. کیا اس مسافر پر مناسب نہیں ہے کہ جس کو یہ پتا ہو کہ اس کا سفر بخیر ہوگا اور وہ واپس آئے گا؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ معمون نے خلوص سے نہیں بلایا بلکہ کسی سازش کے تحت بلایا. آئے, ولی عہدی کو قبول کیا لیکن چند شرائط کے ساتھ, کہ تم جو یہ چاہتے ہو کہ میں ولایت عہدی کو قبول کروں, میں قبول کرتا ہوں. انی اجیبک, میں اس اجابت کو, اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں ولی عہدی کو لوں, مگر ولا وعلا اننی, اس بنیاد پر کہ ولا آمر ولا انہا ولا افتی ولا اولی ولا عازل ولا اقضی ولا اغیر شیئن مما ہوا قائم. عجیب ہے. ابھی آپ مجھ سے کہیں کہ ایک اور بات عرض کروں, کہ کوئی مجھے خطابت کے لیے کہے کہ آپ خطابت کے لیے جائیں, اگر نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو یہ نقصان پہنچا دیں گے, کیونکہ امام کے سامنے دونوں چیزیں ہیں. اگر ولایت عہدی کو قبول نہیں کرتے تو مار دیے جائیں گے, خون ناحق ضائع ہوگا, اور امام نہیں چاہتے کہ خون ناحق ضائع ہو, بلا وجہ خون بہے. اور یہ بھی امامت کے مسئلے میں واقع بہت چیزیں سمجھنا بہت مشکل ہے. بعض مقامات پر جان کو بچانے کے لیے روزہ توڑ دیتے ہیں, اور بعض مقامات پر اپنی جان دے دیتے ہیں ایک حکم شرعی کو بچانے کے لیے. یہ کیسے سمجھیں گے آپ؟ क्योंकि ईमान को मालूम है कहां खैर है कहां खैर नहीं है, ईमान जानता है। एक मकाम पर जान की वजह से रोजा तोड़ देते हैं और एक मकाम पर एक हुक्म की खातिर जान दे देते हैं। कितना सख्त है इस बात को समझना। अब ईमान के सामने ये मामला है कि अगर विलायत अहदी को कबूल नहीं करते तो मार दिए जाएंगे, खून को जाया नहीं करना। विलायत अहदी कबूल है मगर इन शराइत के साथ। मैंने अर्ज किया कि अगर आप कोई मुझसे कहे कि ये मैं आपसे कहता हूं कि आप खिताबत के लिए जाएं, अगर नहीं जाएंगे तो मसलन आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा, मैं कहूंगा चंद शराइत के साथ मैं मिंबर पर आऊंगा, खुतबा नहीं कहूंगा, हदीस बयान नहीं करूंगा, रिवायत बयान नहीं करूंगा, अहले बैत की फजीलत नहीं बयान करूंगा, मसाइक नहीं पढ़ूंगा, किसी के लिए दुआ नहीं करूंगा। आप क्या समझेंगे इससे? आप समझ जाएंगे कि ये मिंबर पर आने वाला खुद से नहीं आया है बल्कि किसी ने इसको जबरदस्ती बिठाया है। इमाम ने इस तरह से शराइत को रखा कि हर आकिल इंसान, हर समझदार इंसान समझ जाए कि मैं इस हुकूमत के हाथे में खुद नहीं आया हूं, मुझे जबरदस्ती लाया गया है। इमाम ने कहा कि मैं, मुझे वली अहदी कबूल है लेकिन मैं कोई अम्र नहीं करूंगा, मैं कोई नहीं नहीं करूंगा, मैं कोई कदावत नहीं करूंगा, मैं कोई फतवा नहीं दूंगा और मैं किसी को वली नहीं बनाऊंगा, मैं किसी को माजूल नहीं करूंगा। वा उगैरो वला उगैरो शयन मिम्मा हुआ कायन, और मैं किसी शय को बदलूंगा नहीं जो जिस जगह पर है। इसका क्या मतलब है? यानी मुझे तुम अपनी हुकूमत में दखील नहीं पाओगे। यानी जो भी समझदार होगा वो ये समझ लेगा कि इमाम खुद नहीं आए हैं बल्कि इनको किसी साजिश के तहत बुलाया गया है, और उसके बावजूद भी अगर कोई ना समझ सके तो इमाम ने अपनी बहन को खत लिख करके बुलाया और जनाब मासूमा ने उस खत का जवाब कैसे दिया? तारीख कहती है कि जब खत मिला है उसी वक्त या उसके अगले दिन मदीना जनाब मासूमा ने छोड़ दिया, और 400 का, बस मैं नतीजा दे रहा हूं आपके सामने, 400 का काफिला लिए हुए जनाब मासूमा मदीने से हिजरत की है और सावे के मकाम पर पहुंची है। ये वो सफर है कि जहां पर जनाब मासूमा अपने भाई के मिशन की तकमील के लिए तबलीग इमामत करती हुई चली हैं, और हर मकाम पर जनाब मासूमा ने इमाम रजा के पैगाम को पहुंचाया है। जिस तरीके से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन मदीने से चले, उधर भी एक मकसद है। यजीद क्या चाहता था? यजीद चाहता था मदीने को बर्बाद करना, यजीद चाहता था मक्के को ताराज करना, यजीद चाहता था इमाम हुसैन को शहीद करना जो नबी का नवासा है उसके सामने है। इमाम की नजरें देख रही हैं जो मकसद यजीद है। इमाम ने मदीने को छोड़ा, अगर मदीने को नहीं छोड़ेंगे तो मदीने को वो ताराज करना चाहता है। अगर मेरे होते हुए मदीना ताराज हुआ तो लोग मुझे सबब बना देंगे कि यजीद को दुश्मनी मदीने से नहीं थी, हुसैन इब्ने अली से थी। तो इमाम ने मदीने को छोड़ दिया, मक्के आए, मक्के को बर्बाद करना चाहता है यजीद। अगर मेरे होते हुए मक्का बर्बाद हो गया, मक्का ताराज हो गया तो लोग मुझे सबब बना देंगे कि यजीद को दुश्मनी मक्के से नहीं थी, हुसैन की वजह से मक्के पर आंच आई। हुसैन इब्ने अली ने मदीने को भी छोड़ा, हुसैन ने मक्के को भी छोड़ा ताकि मालूम हो जाए कि मकसद यजीद क्या है। और इस मकाम पर जनाब ज़ैनब अपने भाई के साथ साथ हैं, शरीकतुल हुसैन, यानी हर पैगाम में जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के साथ हैं और भाई के पैगाम को आम करती हुई ज़ैनब मदीने से मक्का, मक्के से करबला आई हैं, और करबला के बाद पैगाम हुसैन इब्ने अली को लेकर के शाम गई हैं और मकसद को लेकर के। मकसद क्या है? जनाब ज़ैनब का मकसद यह है कि यजीद के चेहरे से हक का नकाब उतारना है और लोगों को बताना है ये ना हक है। क्योंकि उसने क्या नारा लगाया था नशे की हालत में मिंबर से, लाए बदहाशे मुन बिल मुल्क की फला खबर उन जा वला वही नजल। अहले बैत पर कोई वही नहीं आई थी, लाए बदहाशे मुन बिल मुल्क की फला, बनु हाशिम पर ये किन्होंने खेल खेला था, ढोंग रचाया था हुकूमत हासिल करने के लिए, ना इन पर कोई वही आई थी ना कोई खबर आई थी। यजीद नशे की हालत में वही का इनकार कर रहा है। अगर कोई वही का इनकार कर दे यानी कुरान का इनकार, अगर कोई वही का इनकार कर दे यानी पैगंबर का इनकार, اگر کوئی وحی کا انکار کر دے یعنی دین کا انکار، یزید نشے کی حالت میں وحی کا انکار کر رہا ہے یعنی دین کا انکار کر رہا ہے، اور یہ چیزیں جناب زینب اور امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ کربلا تک امام حسین نے یزید کے مقصد کو ناکام کیا، کربلا کے بعد جناب زینب نے یزید کے مقصد کو بے نقاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے جناب معصومہ مدینے سے چلی ہیں بھائی کے مشن کو تکمیل کرنے کے لیے اور تاوے کے مقام پر پہنچی ہیں۔ جناب زینب نے امام حسین کی جان اور ان کے مقصد کو بچانے کے لیے اپنے بھائی بھی قربان کیے، اپنے بھتیجے بھی قربان کیے اور اپنی اسارت بھی برداشت کی۔ اسی طریقے سے جناب معصومہ ساوے کے مقام پر پہنچی ہیں، وہاں پر حملہ ہوتا ہے اور 400 افراد میں کچھ افراد شہید ہو جاتے ہیں، ان میں سے 22 یا 23 افراد جناب معصومہ کے سگے بھائی اور بھتیجے شہید ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جناب معصومہ کو کھانے میں زہر دے دیا جاتا ہے۔ تو جناب معصومہ نے بھی اپنے بھائی بھی قربان کیے، اپنے بھتیجے بھی قربان کیے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ مامون نے میرے بھائی کو خلوص سے نہیں بلایا ہے بلکہ سازش کے تحت بلایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد زہر کے اثر کی وجہ سے اور بھائیوں کی شہادت کی وجہ سے، اور یہاں پر میں ایک اور بات کہوں، اکثر غلط روایت پڑھی جاتی ہے کہ جناب معصومہ کو ساوے کے مقام پر پتہ چلا کہ امام رضا شہید ہو گئے اور اونٹ سے گری اور گر کر کے سر پہ چوٹ لگی اور شہادت ہو گئی۔ غلط ہے، جناب معصومہ کی شہادت 201 ہجری، امام رضا کی شہادت 203 ہجری، جناب معصومہ کی شہادت امام رضا کی شہادت سے 2 سال پہلے ہوئی ہے۔ جناب زینب نے امام حسین کے مقصد کو امام کی شہادت کے بعد تکمیل تک پہنچایا ہے، جناب معصومہ نے امام رضا کی شہادت سے پہلے بھائی کے مقصد کو تکمیل تک پہنچایا ہے۔ بس صرف اتنا فرق ہے 16 دن یا 17 دن ساوے کے مقام پر۔ جب یہ دونوں چیزیں ہیں، بھائیوں کا غم بھی ہے، زہر کا اثر بھی ہے، چونکہ جانتی ہیں کہ قوم اہل بیت کا حرم ہے، کم اہل بیت کے چاہنے والوں کی کا آشیانہ ہے، تو کسی اسی قریب سے کسی سے پوچھا یہاں سے کم کتنا دور ہے، تو کسی نے کہا مثلا چند فرسہ، کہا مجھے یہاں سے کم لے چلو۔ جناب معصومہ 16 یا 17 دن، جو آج بھی وہ جگہ موجود ہے بیت نور کے نام سے، 16 یا 17 دن موسیٰ بن حضرت کے گھر پر عبادت گاہ کی بنائی اور 16 دن یا 17 دن وہاں پر رہیں۔ عجیب ہے میرے عزیزو، یا بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یا امام حسین نے 8 دن کی بستی کربلا میں بسائی کہ جو آج تک پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے، یا جناب معصومہ نے 16 یا 17 دن کی بستی قم میں بسائی کہ آج تک دنیا والوں کے لیے منظور نظر بنی ہوئی ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگارا ہمارے اس قلیل سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کر لیں، پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اس قابل بنا دے کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ آخر میں ایک مطلب سورہ فاتحہ، تین مطلب سورہ اخلاص اور بلاغ حضور پڑھ کر شہدائے مدافعین حرم، شہدائے مدینہ جعفریہ اور اپنے اپنے مرحومین اور کل مومنات کی روح کے ساتھ